جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی صلی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاءاہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اہم مدنی پھول تحریر کریں، آپ کی کورس ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص بار بار عمرہ کرتا ہے حالانکہ اس پر حج فرض ہے، اس کا یہ عمرہ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں گے۔
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار عمرہ کرتا ہے اور اس پر حج بھی فرض ہو چکا ہے،
جی،
پھر بھی وہ حج نہیں کرتا اور بار بار عمرہ کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے اور تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا،
ٹھیک،
کیونکہ عمرہ کرنا بھی فرض و واجب تو ہے نہیں، اور حج جس پر فرض ہو جائے، جس کے پاس نہ اتنی رقم ہو کہ وہ آنے جانے کا اس کا خرچہ اور اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ جا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں جاتا تو ایسی صورت میں گناہگار ہوگا،
ٹھیک ہے۔
لیکن ہم کسی کے بارے میں جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص ہر سال عمرے پہ جاتا، ممکن ہے عمرے میں جانے کے لیے اس کے بعد پیسے ہوں، حج کے لیے نہ ہو، بالکل ممکن ہے، ہوتا ہے ایسا۔ عمومی طور پہ عمرہ جو ہوتا ہے 1 لاکھ کے اندر، پاکستانی روپیز کے اندر ہو جاتا ہے، اور حج میں ظاہر ہے 2 لاکھ لگتے ہیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ، اور یہ ویسے بھی ایک کیا کہیں اس کو کہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہونا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم عمرہ کریں گے،
صحیح،
اس کے بعد حج کریں گے، تو ان کی غلط فہمی ہے، اس وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں بیچارے۔ اب حج ان پر فرض ہو چکا ہے، اب کہتے ہیں بھائی جب تک میں عمرہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک میں حج نہیں کروں گا، تو یہ غلط ہے،
صحیح۔
اور حج کرنے والے کے لیے پہلے عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے،
صحیح،
جس پر حج فرض ہو چکا اب اس پر لازم ہے کہ اسی سال جو ہے حج پہ جانے کی کوشش کرے، حج پہ جائے، بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر کرے گا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ جی اگلی کال۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال آ رہا ہے کہ سجدے کے اندر جو ناک کی ہڈی لگانی چاہیے، یہ یا تو کیا واجب ہے، کیا ضروری ہے، اور یہ کس چھٹی سے لگانی چاہیے، ایک سبحان اللہ کے مقدار یا پورے جب تک ہیں سجدے میں جب تک لگائیں؟ جواب ہے سوال میں۔
جی سجدے میں ناک کی ہڈی کے حوالے سے،
جی سجدے میں جو ہے ناک کی ہڈی لگانا یہ واجب ہے،
ٹھیک،
یہ ناک کی نوک کہلاتی ہے، اس کو ہلکا سا دبائیں گے تو یہ سخت ہڈی لگ جاتی ہے آرام سے، تو یہ جو ہے واجب ہے، اور جب تک سجدے میں ہیں تو ناک کی ہڈی لگانی چاہیے، لیکن کم از کم اگر کسی نے جو ہے ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی سجدے میں اس نے ناک کی ہڈی لگا لی تو اس کا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہی ہے کہ جب تک وہ سجدے میں ہے تو پورے سجدے میں جو ہے جو ہڈیاں لگانے کا حکم ہے وہ لگائے، جیسے پیشانی کا جمنا یہ ضروری ہے تو فرض ہے، اور پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے 1 انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3-3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، ناک کی ہڈی لگانا واجب ہو گیا، دونوں ہاتھ اور گھٹن لگانا جو ہے یہ سنت ہے اور ایک قول کے مطابق واجب ہے. تو لہذا جب تک وہ سجدے میں ہے تو یہ لگائے, لیکن بالفعل کسی نے وہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار تو لگا لیا لیکن بیچ میں اگر اٹھا لیا, بعضوں کا تھا لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس نے اگر لگا لیا تھا تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا.
جی اگلی کون لیں گے؟
میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے والد صاحب حیات ہے اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دی ہے, میرے لوگ شرعی بھی ہیں تو وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہیں, تو اسلام میں شرعی ممکن ہے؟
والد صاحب نے ساری جائیداد ان کے نام کر دی ہے, ان کی بہنیں بھی موجود ہیں, کیا فرمائیں؟
دیکھیں ویسے زندگی میں تو ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے,
ٹھیک
ہے, جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. اب تمام جائیداد ایک بیٹے کو دے دیے, اختیار تو رکھتا ہے لیکن اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا, یعنی بیٹیوں کو بلا وجہ محروم کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. اور حدیث پاک میں اس کو ظلم کہا گیا ہے کہ ظلم ہے کہ کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا. عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیٹیوں کی ہم نے شادیاں کروا دی ہیں, ان کو جہیز میں ہم نے ٹھیک ٹھاک دے دیا ہے, تو لہٰذا وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. بالکل غلط بات ہے, کیونکہ جہیز میں تو سبھی دیتے ہیں اپنے حسب توفیق ہی, تو یہ وراثت کا حصہ نہیں کہلاتا عموماً. تو لہذا والی صاحب کو چاہیے اگر زندگی میں تقسیم, اول تو تقسیم نہ کریں بھائی, کسی کو کچھ نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے,
صحیح,
لیکن اس طرح دیں گے کسی کو دیں گے کسی کو نہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے, اس معاملے میں پکڑ ہوگی. البتہ اولاد میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے باپ سے اس طرح اپنے حصے کا مطالبہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے, اس کا جو انہیں اختیار نہیں ہے. باپ بخوشی دینا چاہ رہے ہیں تو تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دینا چاہیے, افضل تو یہی ہے.
صحیح.
اگر یہ بھی کرنا چاہیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک, یعنی جتنا بیٹے کو دیا اس سے نصف آدھا بیٹی کو دیں, تو یہ بھی جائز ہے, ان کے بھی افضل یہی ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جائے.
ٹھیک. مدنی چہرے کے ناظرین, الحمدللہ آپ کے ایسے ناظرین شامل سلسلہ کرتے ہیں, آئیے ایک دو ایسے ناظرین شامل کرتے ہیں. اگر کسی کی مجبوری ہو, کسی مجبوری کی وجہ سے آج کی نماز کی قضا عصر مغرب کی اذان سے 10 یا 5 منٹ پہلے پڑھ لیں تو یہ نماز ہو جائے گی؟ عصر کی اذان سے پہلے, مغرب کی اذان سے پہلے سورج غروب ہو رہا ہے.
دیکھیں اگر عصر کی ہی نماز ہے
جی,
اس کا وقت تو مغرب تک ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اگرچہ مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے 20 منٹ پہلے, تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پھر تو وہ پڑھے گئی چاہے مغرب میں 1 منٹ باقی ہو. اگر اس کے علاوہ کوئی نماز قضا کر رہا ہے تو ان مکرو وقت میں قضا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں نماز جو قضا کرنے کا جو وقت ہے, مکرو وقت کے علاوہ جب چاہیں قضا کر سکتے ہیں.
صحیح.
ایک زوال کا ٹائم ہوتا ہے, ظہر کے نماز سے پہلے وقت ہوتا ہے زہوہ کبرا, اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح سورت طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے 20 منٹ, یہ بھی اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور سورہ غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے, غروب ہونے میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں, تو یہ مکرو وقت کہلاتا ہے, سوائے اس دن کی اگر اثر نہیں پڑی تو وہ تو پڑھ سکتا ہے, باقی کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں. ان 3 مکرو اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت بھی قضاء نماز پڑھ سکتے.
اچھا, پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اٹھانے سے کیا نماز جاتی رہتی ہے؟
نہیں, اس صورت میں نماز نہیں جاتی. وہ صورت یہ ہے اگر کسی نے سجدہ کیا,
صحیح,
اور پورے سجدے میں جو ہے ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ نہیں لگایا, پورے سجدے میں انگلیاں اٹھی رہیں یا انگلیوں کا صرف سرا لگا رہا, تو ایسی صورت میں وہ سجدہ نہیں ہوگا.
صحیح.
سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک. مدنی چہرے کے ناظرین, نماز کے احکام سے متعلق 2 مسائل شامل سلسلہ ہوئے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
یہ جمعہ کی رکعتوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جمعہ کی رکعتیں جو ہیں کل کتنی ادا کرنی چاہیے؟
جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟
جو رکعتیں جمعہ کی بیان کی گئی ہیں وہ 14 ہیں.
ٹھیک ہے.
2 فرض سے پہلے جو فرض جمعے کے ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے جو ہے 4 سنتیں وہ موقع تھا وہ پڑھی جاتی ہیں. یہ 2 فرض امام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. یہ فرضوں کے بعد جو ہے 4 سنتیں یہ موقع تھا ہوتی ہیں.
جی.
پھر 2 سنت غیر موقع تھا, پھر 2 نفل یہ پڑھے جاتے ہیں.
ٹھیک.
یہ مردوں کے لیے کیونکہ وہ جماعت سے پڑھتے ہیں. عورتوں کے لیے, عورتوں پر تو جمعہ نہیں ہوتا.
صحیح.
وہ جمعے والے دن عام وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی جس طرح وہ 12 رکعتیں ہوتی.
ٹھیک. جی مزید کون؟
सबसे ज्यादा सवाल है कि जब पेट कर नमाज पढ़ेंगे तो रुको किस तरीके से करेंगे?
जी रवि भाई, इस सिलसिले में आपको मरहबा कहते हैं। बैठ कर नमाज पढ़ने में रुकू कैसे होगा?
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں یہ ہے کہ اس میں رکوع کے لیے کمر کو کچھ جھکانا ہوتا ہے، کہ کمر اگر کچھ جھک گئی تو یہ رکوع ہو جائے گا۔ اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ بھی کرے گا، اور اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع سے زیادہ جھکتا ہوا کرے گا۔ اس میں ہاتھ بہتر یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر رکھے جائیں، اگر گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہے تو جہاں ہاتھ رکھ سکتا ہے وہیں پر ہاتھ رکھے اور رکوع کے لیے قدرے جھکے، اور جو سجدہ ہے اس کے لیے اس سے زیادہ جھکے۔ اور اگر سجدے پر قادر ہے تو پھر اس پر سجدہ کرنا ہی فرض ہے، کہ جیسے نوافل بعض اوقات بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہ نوافل بیٹھ کر پڑھے ہیں تو رکوع کے لیے جھکے گا، اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے گا اور سجدہ جو ہے وہ زمین کے اوپر کرے گا۔ اس میں یہ یاد رہے کہ اگر نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ نوافل بھی قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ ہی پڑھے، کہ اس میں دگنا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھے گا تو اس میں اس کی نسبت آدھا ثواب ہے۔
اچھا، اس میں عرض یہ تھی کہ بعض لوگ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ رکوع اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو ان کی گود ہے جس کو ہم جھولی بھی کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اتنا جھک جاتے ہیں۔
اب بعض اس میں مبالغہ کرتے ہیں، بعض یہ بھی ہے کہ وہ سورین بھی اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قدموں سے سورین کو اٹھانا ضروری ہے،
جی،
یا بہت زیادہ جھکنا ضروری ہے، یا اتنا جھکنا ضروری ہے کہ سر جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ تو ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، نہ سر گھٹنوں تک پہنچنا ضروری ہے اور نہ ہی سورین کو قدموں سے اٹھانا ضروری ہے۔ سورین اگرچہ قدموں پہ جمی رہے اور اگرچہ جو سر ہے، پیشانی ہے، وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے، لیکن اس میں قدرے جھک جائیں، اگر قدرے جھک گئے تو یہ رکوع شمار کیا جائے گا۔
ٹھیک،
البتہ اس میں یہ ہے،
جی جی،
کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے جیسے نفل وغیرہ تو اس میں جو ہے اتنا جھکے کہ سر جو ہے وہ گھٹنوں کی سیدھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں کہ بالکل سیدھ سے مراد نہیں ہے کہ بالکل جھک جائے اور گھٹنوں کے قریب سر ہو جائے،
جی،
بلکہ ایسا جھکے اب یہ گھٹنوں کی سیدھ میں اس کا سر آ جائے،
یہ رکوع ہو جائے گا۔
جی ٹھیک، رکوع تو پھر بھی معمولی سے جھکنے سے ہو جائے گا، لیکن ایک طریقہ ہے جو یہ مصطفیٰ شریف میں ہے کہ اتنا جھکے کہ وہ گھٹنوں کی سیدھ میں اس کا سر آئے۔
اس لیے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں، یعنی اب دیکھا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں بھی مبتلا کر رہے ہوتے، اتنا نیچے چلے جاتے ہیں وہ، تو لہٰذا یہ مفتی صاحب نے وضاحت کر دی کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ وہ گھٹنے کی سیدھ میں آ جائے، اس کا اثر آ جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔
اگر گٹر کی نہ پاک مٹی خشک کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے اور ہاتھ سے جھاڑ دی تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ جزاک اللہ۔
اگر تو جیسے انہوں نے کہا نا پاک مٹی ہے وہ بھی خشک ہے،
خشک
تو کپڑے بھی خشک ہیں، تو اگر وہ کپڑوں پہ لگ گئی ہے، اگر اس کو جھاڑ دیا بالکل اچھی طرح،
صحیح،
کہ وہ نجاست کا کوئی اثر اس میں ظاہر نہیں ہے، بالکل زائل ہو چکا ہے، تو کپڑا پاک ہو جائے۔
ٹھیک جی، اگلی کون؟
میرا نام جی اللہ بٹا، ضلع پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ حق مار کی شرعی رقم کم از کم کتنی ہے؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نوید بھائی،
حق مہر کی کم از کم رقم جو ہے یہ 10 درہم ہے۔ درہم سے مراد یہاں پر چاندی کا سکہ ہے، کہ جو کہ زمانے قدیم میں اور خلفائے راشدین کے دور میں رائج تھا، تو وہ 10 چاندی کے سکے یہ کم از کم مہر کی مقدار ہے، اور اس میں جو وزن بنتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتا ہے، تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کا جو وزن ہے یہ حق مہر کے طور پہ دیا جائے گا، یہ مقدار کم از کم ہے، یا پھر اس کی قیمت دے دی جائے، تو یہ مقدار کم از کم کی ہے۔ زیادہ جتنا چاہیں باہمی رضامندی سے رکھ سکتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں، لیکن والدہ کہہ رہی ہیں پہلے سسٹر کی شادی کریں گے پھر عمرے پر جائیں گے، تو اس بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
عمرے پہ جانا چاہتے ہیں،
اچھی بات ہے، لیکن جیسے بھی پہلے عرض کی ہے کہ عمرے پہ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو اگر جو ہے وہ والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بہن کی شادی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر عمرے پہ چلے جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اگر اتنے پیسے ہیں کہ والدہ پہ خود حج فرض ہو چکا ہے، یعنی اتنے خرچے ہیں کہ خود بھی اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہیں، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے جا سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا حج اگر فرض ہو گیا پھر تو حج پر جانا ہی لازم ہوگا، اگرچہ کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ شادی کے قابل ہیں لیکن حج فرض ہو چکا ہے، تو لازم ہے کہ پہلے حج کیا جائے اس کے بعد شادی کی جائے. بعض لوگوں میں یہ دیکھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک سب تمام بیٹی بیٹیوں کی شادی، یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، تو جب تک اس کو پورا نہ کیا جائے تو حج پہ نہیں جا سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں ہے، حج پہ جانا ضروری ہوگا، حج فرض ہو گیا. رہا تعلق عمرے کا، یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن عمرے پہ جا سکتے ہیں، لیکن بہن بھی شادی کے قابل ہیں تو ان کی شادی پہ خرچ کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پہلے شادی کر لی جائے پھر عمرے پہ چلا جائے.
ٹھیک جی. اگلی کون؟
یہ محمد بدر بات کر رہا ہوں ملتان سے. سر میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ جو قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں، قسطوں پہ چیزیں لینا کیا جائز ہے؟
جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں قسطوں کے حوالے سے؟
آج کل جو ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قسطوں پر جو بھی چیز لی جائے گی وہ ناجائز ہے اور سود ہے، تو سب سے پہلے تو یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ قسطوں کا مطلب ناجائز نہیں ہے.
ٹھیک.
خریداری جائز طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے سمن کی قسطیں مقرر کی جا سکتی ہیں، اس کی قیمت کو قسطوں کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اور کم قیمت والی چیز کو قسطوں پر زیادہ قیمت میں بھی خریدار کی رضامندی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے.
ٹھیک.
تو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے چیز اس کی ملکیت میں اور قبضے میں ہونا ضروری ہے. بعض اوقات جو قسطوں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یہ آرڈر پر چیز مہیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ آپ کو بائک چاہیے یا کوئی موبائل چاہیے تو آپ قسطوں والے کے پاس چلے گئے، اس کو بتائیے کہ مجھے فلاں موبائل چاہیے، تو اس نے سارا کچھ معلومات وغیرہ کر کے آپ کو بتا دیے کہ یہ موبائل جو ہے آپ کو 25,000 روپے میں ملے گا، 5,000 روپے اس کے ایڈوانس ہیں. اب آپ نے 5,000 روپے ایڈوانس اس کو دے دیے اور 2,000 روپے مہینہ اس کی قسط کی ادائیگی کرنی ہے. وہ آپ سے ایڈوانس لینے کے بعد مارکیٹ جائے گا، مارکیٹ سے پھر موبائل پرچیز کرے گا، پرچیز کر کے آپ کو دے دے گا. تو اب وہ ایک ایسی چیز بیچ رہا ہے کہ جو بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، چیز آئے کے قبضے میں ہو.
صحیح.
تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو، اور اس کے بعد اس کے قبضے میں بھی ہونا ضروری ہے. کہ مثال کے طور پہ اب وہ چیز موبائل بیچنے والے کی ملکیت میں تو ہے کہ خریدا ہوا ہے، لیکن اب اس کے قبضے میں نہیں ہے، جو جس دکاندار سے اس نے خریدا تھا اسی کے پاس یہ بھی رکھا ہوا ہے، تو بھی اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور ارشاد حدیث پاک میں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع طعام حتی یستوفیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طعام کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس پر پورا قبضہ کر لیا جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حسبک اللہ شیء مثلہ، کہ میں ہر چیز کو اسی کی مثل جانتا ہوں، کہ ہر جو چیز منقولی ہے اس میں قبضہ کرنا ضروری ہے. تو عمومی طور پہ کاروبار میں سب سے پہلی چیزیں یہ مفقود ہوتی ہیں. تو جو بھی قسطوں کا کاروبار کر رہا ہے تو چیز بیچنے سے پہلے وہ چیز اس کی ملکیت میں بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو. اس کے بعد سیکنڈلی یہ ہے کہ اب وہ جس بھی قیمت پر بیچنا چاہ رہا ہے اس کا تعین پہلے سے کر دے. اب یہ نہ ہو کہ کہے کہ بھی اس کا مارکیٹ ریٹ تو مثال کے طور پہ 40,000 روپے ہے، اب اگر آپ ایک سال میں قسطیں ادا کر دیں گے تو 50 میں پڑ جائے گی، 2 سال میں کریں گے 60 میں پڑ جائے گی، قیمت کو کوئی تعین نہیں کیا. اب قسطیں دینے والے کی مرضی پر ہے، سال میں ادا کر دیتا ہے تو 50 میں پڑ جائے گی، 2 سال میں ادا کرتا ہے تو 60 میں پڑ جائے گی، تو یہاں پر کوئی قیمت کا تعین نہیں ہوا، اور اسی طرح ادائیگی کی مدت کا بھی کوئی تعین نہیں ہوا. تو ان دونوں چیزوں کا تعین کرنا ضروری ہے کہ بیچنے والا یہ 50,000 روپے میں اس کو بیچ رہا ہے یا 60,000 روپے میں بیچ رہا ہے. اس کے بعد اجل کا یعنی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ یہ جو اس نے ادائیگی کرنی ہے قیمت کی، یہ 1 سال میں کرے گا، 2 سال میں کرے گا، 3 سال میں کرے گا، ان سب چیزوں کا تعین ہو کہ مثلا وہ 50,000 روپے میں بیچ رہا ہے, اس کی قیمت کی ادائیگی جو ہے ایک سال میں کی جائے گی, 50,000 روپے میں سے 10,000 روپے جو ہے ایڈوانس ہوں گے, اور ماہانہ قسط اس نے اس طرح ادا کرنی ہے کہ سال میں 40,000 روپے پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ایک طریقہ کار درست ہو گیا. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو بیچنے والا ہے قسطوں پر, وہ گاہک کے ڈیفالٹر ہونے سے بچنے کے لیے, کہ بعض اوقات خریدار ڈیفالٹر ہو جاتا ہے, قسطیں بروقت ادا نہیں کرتا, جس کی وجہ سے بیچنے والے کو پریشانی ہوتی ہے, تو جرمانہ لگا دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مہینے فلاں تاریخ سے 5 تاریخ سے یا 10 تاریخ سے قسط کو لیٹ کیا تو آپ پر جرمانہ لگ جائے گا. تو یہ جرمانہ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے, حرام اور گناہ ہے. تو جرمانے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی, نہ تو یہ عقد میں جرمانے کی شرط رکھی جا سکتی ہے, اور نہ ہی یہ جرمانہ لگایا جا سکتا ہے. اگر عقد میں شرط رکھی گئی کہ قسط لیٹ کرنے پر جرمانہ لگایا جائے گا تو یہ عقد ہی شرعاً فاسد ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا.
ٹھیک, مدینہ شہر کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ریکارڈ شدہ اذان کا جواب دینے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟
جی کیا فرمایا؟
اذان کا جواب دینے سے ثواب تو ملے گا, کہ اذان کے کلمات ہیں وہ. البتہ وہی ثواب ملے گا جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے, تو اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پہ, ورنہ مطلقاً جو ہے اذان کا جواب دینے میں ثواب ہے.
اچھا, مجھ سے ایک ایس ایم ایس ہے, تھوڑا اس حوالے سے رہنمائی بھی ہو جائے گی, کیونکہ تھوڑا عجیب و غریب ہے. کسی نے کسی کو نماز کی دعوت دی, تو سامنے والے نے جواب دیا کہ بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو ایسا کام شروع کرے کہ جس پر اس کو استقامت نہیں ہوگی. نماز کا اس نے کہا تو اس کو اس نے جواب دیا, کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں, نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو پھر اس صورت میں کافر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہ کہنے والا مسلمان جو ہے, اگر وہ ظاہر نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرے, بس وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے شاید کہ بھائی مجھ سے جو استقامت نہیں ہو پاتی, پابندی سے نہیں پڑھ پاتا, تو عمل تو پابندی سے کرنا چاہیے.
جی,
لیکن یہ کوئی عذر تو نہیں ہے. اگر استقامت نہیں ہوتی تو آپ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں.
صحیح,
جتنی توفیق ہے اتنی پڑھ لیں. کوشش یہ کرے 5 وقتہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. اگر کسی وجہ سے جو ہے نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے, ہر بار توبہ کرے, اور ہر بار کی جو ہے وہ سچی توبہ کرے, عہد کرے کہ اب آئندہ نہیں ہوگی. تو یہ سلسلہ جاری رکھے اپنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. سے
جی مسجد کھول.
ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت جاری وساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنا افضل ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے؟
جی کیا فرمائیں گے مسافر کے لیے؟
مسافر پر جماعت واجب ہے یا نہیں, اس پر دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق تو مسافر پر جماعت واجب نہیں. دوسرا قول یہ ہے, اور اس پر علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے, کہ اگر تو حالت فرار والی صورت ہے,
صحیح
سفر جاری ہے اس کا, وہاں تو واجب نہیں, اور حالت قرار میں ہے یعنی شہر میں پہنچ چکا, اگر چند دن کے لیے مسافر ہی ہے وہاں, تو وہاں اگر جماعت میسر ہے, قریب مسجد ہے, اور تو وہاں پر جماعت سے ہی نماز پڑھنا واجب ہوگا. خیر بہر صورت اگر واجب نہ ہونے والی صورت بھی ہو, پھر بھی جو ہے جماعت میسر ہو اور امام بھی جو ہے ان کے اندر بھی تمام شرائط پائی جاتی ہوں, تو جماعت سے ہی نماز پڑھنا افضل ہوگا.
ٹھیک,
وہ مسافر اگر جماعت سے نماز پڑھے گا مقیم امام کے پیچھے تو وہ پوری نماز پڑھے گا.
ٹھیک جی, اگلی کون؟
احمد فرید اتاری خانپور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مسجد کی چھت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں.
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
تمامیت مسجد کے بعد تو مسجد پر امام کا حجرہ نہیں بنایا جا سکتا. تمامیت مسجد سے مراد یہ ہے کہ تعمیر مسجد کے بعد جس جگہ کی عین مسجد کی نیت کرنی تھی, اس جگہ کی عین مسجد کی نیت کر لی گئی, تو اب اس آئین مسجد میں کسی بھی قسم کا تغیر نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پر امام کو حجرا بنانا بھی اس میں تغیر کرنا ہے اور اس کی بے ادبی کرنا ہے. ہاں اب نئی جگہ خریدی گئی ہے، ابھی مسجد کی نیت نہیں کی گئی، ایک ہال بنایا گیا نماز پڑھنے کے لیے، ابھی اس کی نیت نہیں کی گئی ہے، تو نیت کرنے سے پہلے پہلے اس کی چھت پر امام کا حجرا بنایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ پرانی مسجد ہے اور پہلے سے ہی اس کی مسجد کی نیت ہے، اس کی نئی تعمیر کی گئی ہے یا اس ہال کی مسجد کی نیت کر لی گئی ہے، ان دونوں صورتوں میں مسجد کی چھت پر امام کا حجرا نہیں بنایا جا سکتا. امام کو حجرا بنانا سراسر ناجائز، حرام اور گناہ ہے. اور اگر اس طرح بنا دیا گیا ہے تو اہل محلہ پر اور مسجد کمیٹی پر واجب ہے کہ فوری طور پر اسے توڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ کسی جگہ پر دیکھ لیا کہ مسجد کے اوپر امام کو حجرا بنا ہوا ہے، تو خانہ خائی وہاں پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ انہوں نے مسجد قرار دینے کے بعد یہ حجرا بنایا ہے. عین ممکن ہے کہ تمامیت مسجد سے پہلے وہ حجرا بنایا گیا ہو، اس کے بعد پھر نیچے ہال کی مسجد کی نیت کی گئی ہو. تمامیت مسجد کے بعد یعنی مسجد کی نیت ہو جانے کے بعد مسجد کی چھت پر کوئی بھی امام کا حجرا اور اسی طرح کا کوئی روم وغیرہ نہیں بنایا جا سکتا.
اگلی کون
پتہ کرنا تھا، یہ جو ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں اس میں ہم جی پی ایف کٹواتے ہیں، تو جی پی ایف میں انٹرسٹ لگتا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا پھر انٹرسٹ ختم کروا دیا جائے اس میں؟
یہ جی پی فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ. تو یہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے کچھ کاٹا جاتا ہے، کوئی اجرت کاٹی جاتی ہے، منہا کی جاتی ہے، اور کچھ ادارے والا بھی جو کمپنی ہوتی ہے یا جو کوئی ادارہ ہے وہ بھی ملاتا ہے کہ اس کو اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے، وہاں سے جو سود وغیرہ لگتا رہتا ہے، اوپر جو سودی رقم مل رہی ہے وہ تو ناجائز ہے. اب تو یہ آپشن بھی آ گیا، جیسا کہ انہوں نے سوال میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کو اس کو ختم کروانا چاہیں تو ختم کروا سکتے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کو ختم کروائیں. بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جبرن وہ تو کٹتی کٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں جو ہے پھر ایسی صورت میں وہاں لکھ کے دے دیا جائے کہ اس میں سود نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے. اور جہاں اگر ایسا اختیار نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے بڑھاتے بھی نہیں ہیں بالکل، پھر بھی وہ کاٹ رہے ہیں اور پھر ان کو سود ملتا ہے، یعنی بعد میں جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ رقم جتنی کاٹی گئی ہے بما سود ملتی ہے، تو ان کی اصل رقم ہے وہ تو ان کے لیے جائز ہے. جو اوپر سودی رقم سود کے نام سے دے رہے ہیں وہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. اگر خود جو ہے بیت المال کے مستحق ہیں، شریف فقیر وغیرہ ہیں، پھر لے سکتے ہیں، ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے لے لیں. لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا اس میں یہ ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، یہ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں، تو ہرگز جو ہے یہ وہ والا آپشن یہ بالکل اختیار کریں،
ٹھیک ہے،
کہ جس میں جو ہے وہ سود نہیں لگتا.
حدیث کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دونوں مفتیان اکرام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم